خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات
محمد و آل محمد و جل پر دم
سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد
Thank you.
محمد وآل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعسل فرجهم.
أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تمام حمد و ثناء و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. اس لیے جن لوگوں نے اللہ کی عبودیت کو حاصل کیا، اللہ کی بندگی میں درجہ کمال تک پہنچے، پروردگار عالم نے انہیں اپنے تمام بندوں کے لیے نمونہ عمل بنا دیا. اور امام حسین علیہ السلام، ان کا گھرانہ آل محمد، وہ ذوات مقدسہ ہیں. جنہوں نے اللہ کی بندگی کے عروج کو پایا اور ہمیں سلیقہ سکھایا کہ اللہ کی بندگی کیسے کی جاتی. جب خدا کی بندگی میں آتے تو جب اللہ طلب کرے جانوں کو تو جانوں کے نذرانے پیش کر دو. اللہ کے دین کو ضرورت ہو تمہارے مال کی تو اپنا مال دے دو. خدا نے متعال کی مرضی میں اپنی ذات کو لٹا دو. یہی وجہ ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا بھی درجہ بہت بلند ہے، کیونکہ انہوں نے بھی امام عالی مقام سے بندگی کے سلیقے کو سیکھا تھا. اور اللہ کا وہ محبوب بندہ جسے رسول اللہ سفینہ نجات بتا کر گئے تھے، چراغ ہدایت بتا کر گئے تھے، ان کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر دیا اور اس بات نے اعزاز محسوس کیا، فخر محسوس کیا کہ ہم روز عاشور کے شہداء میں سے قرار پائیں. آج بھی اگر کوئی بندگی کا سلیقہ سیکھ لیتا ہے تو اس کی زندگی میں نعرہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار تو ہمیں ایسی حیات دے جو آل محمد کی حیات کی مانند ہو، ایسی موت دے جو آل محمد کی موت کی مانند ہو. ہم علی کی طرح جئیں، علی کی طرح مریں، ہم حسین کی طرح جئیں، حسین کی طرح مریں، عزت کی زندگی گزارے. اور اگر زندہ رہنے میں عزت نہ ہو تو عزت سے مر جائیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام آج زندہ ہیں، ہمارے درمیان ہیں. حسین علیہ السلام وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ. بہت اطمینان تھا امام علی مقام کو، نفس مطمئنہ ہے. روز عاشور بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، لاشوں کو اٹھا بھی رہے ہیں، سینے کے اوپر ایک داغ کے بعد دوسرا داغ لگتا ہے. کبھی علی اکبر جا رہے ہیں، کبھی قاسم جا رہے ہیں، کبھی عباس جا رہے ہیں، لیکن دل مطمئن. اے نفس مطمئنہ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. خدا پکار رہا ہے، اب تم میرے پاس واپس آ جاؤ، امتحان ختم ہو گیا. اس حال میں کہ تم اللہ سے راضی ہو، اللہ بھی تم سے راضی. راضی تم مرضیا کی مرضی منزلت، یہ منزل بہت مشکل ہے. بندہ خدا سے راضی ہو جائے، اللہ تو بندے سے جلد راضی ہو جاتا ہے، بندہ خدا سے راضی. اور جو بندے بہت عظیم الشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے امتحان بھی بڑے بڑے لیتا ہے. جیسا امتحان اللہ نے امام حسین سے لیا، جیسا امتحان اللہ نے آل محمد سے لیا، ویسا امتحان کسی سے نہیں لیا. سب سے زیادہ مشکل امتحان اس گھرانے نے دیا، اور سب سے زیادہ کامیاب بھی یہی گھرانہ. امام سید ساجدین جب مدینہ واپس لوٹ کر آئے ہیں، امام نے جس بات کے اوپر شکر کیا، اور امام کے جو شروع کے جملات تھے، اس خطبے کے جو امام نے مدینہ میں دیا تھا،
کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جو آزمائش ہم سے لی تھی، جو امتحان ہم سے لیا تھا، اس نے ہمیں کامیاب قرار دیا. یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ آزمائش میں وہ کامیاب تھے. کسی بھی جگہ پر اس گھرانے نے نہیں کہا بار اللہ تم نے اتنی مصیبتیں ڈال دی، بلکہ ہر جگہ یہی کہا کہ ہم نے سوائے اس کو خوبی کے کچھ نہیں دے. امام علی مقام نے کیونکہ اس فریضے کو، ہمارا موضوع بحث بھی رہا، بلکہ بہت ساری چیزیں پھر بھی باقی رہ گئی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انجام دیا، اور حسین کا جرم کیا تھا، کیوں حسین کو قتل کیا گیا، کیوں امام علی مقام کو، فرزند رسول کو، فرزند فاطمہ زہرا کو اس بے دردی سے بھوکا پیاسا قتل کیا گیا. کیونکہ امام علی مقام حسین امر بالمعروف نہیں منکر کر رہے تھے. اگر امام کو غرض نہیں ہوتی کہ یزید کیا کر رہا ہے، اگر حسین کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یزید گناہ پھیلا رہا ہے، اگر امام حسین اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھے رہتے، اپنی نمازیں پڑھتے رہتے، روزے رکھتے رہتے، دین کے اوپر عمل کرتے رہتے خود، تو امام علی مقام بچ جاتے. امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی خاطر ہی قربانیاں دی. آج ہم ان کے مقروض ہیں، ہم کے مدیون ہیں، آج ہم ان کے احسان مند ہیں کہ ان کی اس قربانی کی وجہ سے ہم دین کے اوپر عمل کریں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس نعمت کے بدلے میں ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت ڈال دی. حسین وارث کل انبیاء، زیارتوں میں ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں. خدا اللہ تعالیٰ نے ذکر کو عام کیا، وارث انبیاء بھی بنایا اور ذکر حسین کو دنیا کے گوشوں و کنار میں پھیلا دی. کون سا اہم دن ہے جس میں اس بندے کی، جس کو خدا خود دعوت دے رہے کہ آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں آ جاؤ، ان کی زیارت نہ پڑی جاتی. مفات الجنہ اٹھا کر دیکھیں، کل بھی ذکر ہوا تھا، تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ دعاؤں کے لیے بہترین کتاب. زیارت کے باب میں لوگوں کی معلومات تھوڑی کم ہوتی ہے، اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں امام کی زیارت پڑھ لیں تو وہ ایک ہی زیارت پڑھ لیتے. اسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت، زیارت وارثہ سے ہی پہچانی جاتی. یہ زیارت بہت اچھی زیارت، زیارت وارثہ بہترین زیارت ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی کچھ مخصوص دنوں میں مخصوص زیارتیں ہیں. مثلاً کل کا دن جو آنے والا ہے روز عاشور، اس میں زیارت عاشورہ پڑھی جاتی. آج کا دن، آج کی رات اور کل کا دن اور کل آنے والی رات، یہ پورے ایام عزا کے سب سے مخصوص اوقات، سوا دو مہینے کی سب سے اہم ترین گھڑیاں ہیں جو اب سے شروع ہونے والی. ماہ معارک رمضان میں اللہ تعالیٰ کچھ راتوں کو مخصوص کرتے ہیں شفاع قدر. ان ایام عزا میں بھی جیسے رمضان کی کچھ خاص راتیں ہیں، ایسے ہی ماہ محرم کی بھی کچھ خاص راتیں. شب قدر میں اللہ تعالیٰ دعائیں مقبول کرتا ہے، پروردگار عالم کہتا ہے کہ آؤ دعا کرو. اور شب عاشور شام غریبہ میں پروردگار عالم ان بندوں کے لیے جو غم امام حسین علیہ السلام میں معرفت کے ساتھ رونے والے ہیں، خدا دیکھتا ہے راتیں کیسی گزاری جا رہی ہیں، غم میں عبادت میں بسر کی جا رہی ہیں. جو لوگ ان راتوں کو پاتے ہیں، جو لوگ ان راتوں میں عبادت کرتے اور ویسے ہی بسر کرتے جیسے آل محمد نے بسر کی تھی، ان کے لیے خداوند متعال آخرت کی جزا لکھتا ہے. جیسے کہ یہ کہا گیا کہ جو رونے والے ہیں اس فرش پر روئیں گے، پروردگار عالم انہیں محشر کے دن خوشحال کرے گا، وہ خوش رہیں گے. اور کل کے دن کے لیے ان لوگوں کے لیے کہا گیا جو آج رات سے غم نہیں مناتے، اپنے سارے کام کر رہے ہوتے، دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتے، آج رات سے غم کی شدت بڑھ جاتی. غم تو منا ہی رہے ہیں ہم پہلے محرم سے، لیکن آج رات کے بعد سے اس غم میں اضافہ ہو جائے گا. جو لوگ نہیں مناتے ہیں اور اس غم کی قدر نہیں کرتے، اس کی معرفت نہیں رکھتے، ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی. بہت سارے فقہی مسائل ہیں جو لوگ روزے عاشورہ کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں، کہ مثلاً کل کے دن واقعاً کچھ خریدنا صحیح نہیں ہے، گناہ ہے. وفات الجناب دیکھیے روزے عاشور کے اعمال میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر، معصومین کی روایات ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے عاشور دنیاوی کام کرتا ہے، دنیا کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں ناخوش کر دے گا، اس کی زندگی سے برکتیں ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ روز عاشورہ برکت کا دن نہیں، روز عاشورہ مصیبت کا دن. امام حسین علیہ السلام کی خاص زیارات کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ کل کے دن زیارت عاشورہ پڑھی جائے گی. اسی طرح سے اور مخصوص دنوں میں بھی امام حسین کی زیارتیں، نیمہ رجب میں امام کی مخصوص زیارت ہے، نیمہ شعبان میں ہے، شب قدر میں، وہی زیارت پڑھیں زیادہ فضیلت بہ نسبت اس کے کہ ہم بس ایک زیارت وارثہ پڑھتے رہے. تو وفات الجناب کو گھر میں رکھے تاکہ ہمیں پتا ہو کون سے اہم وقت میں کون سی زیارت پڑھنی. یہ جو زیارت عاشورہ جسے کل پڑھنا چاہیے یا بعض جگہوں پر آج کی رات بھی پڑھی جاتی، یہ وہ زیارت ہے جس کے جملات حدیث قدسی ہیں. کسی معصوم امام کے بھی نہیں ہے بلکہ اللہ کے کہی ہوئی باتیں ہیں اس میں، اور اس میں بتایا گیا کہ یہ دن مصیبت کا دن ہے جس کو بنو امیہ برکت کے طور پر منایا کرتے. روزہ عاشور روزہ رکھنا گناہ ہے، ہماری فقہ میں حرام ہے روزہ رکھنا. روزہ عاشور کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، فاقہ کرنا ہوتا. بنو امیہ اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، اس کو بابرکت سمجھتے تھے، نئے لباس پہنتے تھے، اس میں دنیا کی چیزوں کو ذخیرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آج کے دن جو ذخیرہ کرتا ہے اس کے مال میں برکت ہوگی. یہ ساری چیزیں ہمیں منع کی گئی، حرام ہے، گناہ ہے، کیونکہ یہ دنیاوی کام ترک کر کے ہم اپنے غم میں اضافہ کریں. بھوکے رہیں گے اور عصر کے وقت فاقہ کریں گے. روزہ خوشی کے دنوں میں رکھا جاتا ہے، آپ دیکھیے ولادتوں کے دنوں میں، 18 ذوالحج کو، 15 شعبان کو، ان دنوں میں روزے رکھنے کے لیے کہا. عید سے تعلق رکھتا ہے روزہ، اور باقی شہادتوں کے ایام میں آپ دیکھیں کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ روزہ رکھو. غم کے دن میں فاقہ کرو، بھوکے رہو، نصر کے وقت فاقہ ختم. فاقے کے حوالے سے پہلے دن بھی میں نے کچھ تھوڑی سی بات کی تھی کہ فاقہ یہ ہے کہ انسان بالکل کچھ نہ کھائے. مثلاً بعض لوگ چائے پی رہے ہوتے ہیں، پان وغیرہ، ایسی چیزیں جن سے ان کو سکون ملتا ہے، پانی ہو، کھانا ہو، کوئی بھی چیز ہو کھانے کی، کسی بھی قسم کی، وہ فاقے میں نہیں کھائی جاتی. بس فرق صرف اتنا ہے، روزہ مغرب کے وقت افطار ہوتا ہے، فاقہ عصر کے وقت ہوتا ہے. ضرور بھیجے گا محمد. بعض چیزیں ایسی ہیں جو کل کے اعمال میں ہیں، مثلا یہ زیارت عاشورہ، اس کے علاوہ دعا ہے جو زیارت عاشورہ کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ ایک پرسداری، ایک مرثیہ ہے جو ائمہ اتحاد سے نقل ہوا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ اعمال عاشورہ میں ہے. سات قدم آگے بڑھنا پیچھے کرنا، اعمال عاشورہ میں بہت ساری چیزیں. اب کل انشاءاللہ یہاں پر زیارت عاشورہ ہوگی، اور آپ تمام مومنات سے درخواست ہے کہ اس اجتماع میں ضرور شرکت کریں، کیونکہ اصلی غم کا دن کل کا دن ہے، اصلی مصیبت کا دن کل کا دن ہے. ابھی قیام میں امام کے چاہنے والے موجود ہیں، ابھی امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، امام کے بھائی بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں. جیسے ہی شب عاشور آئے گی اس غم کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا، اور پھر روز عاشورہ کچھ بھی نہیں رہے گا. اسدادارن امام آج کے لیے ایک میسج کیا دے رہے کربلا میں، کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے کیوں طلب کی تھی. 9 محرم الحرام کربلا کی تاریخ بتاتی ہے کہ فوج اشقیا نے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، 30,000 کا لشکر میدان کربلا میں داخل ہو گیا. تاسوا اور عاشورہ، تاسوا 9 محرم کو کہتے ہیں، عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں. حملہ کرنا چاہتے تھے، 30,000 کی افواج، سوار، گھوڑے بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، وہ بھوکے بھی نہیں ہیں, شکم شیر ہیں, ان کے اوپر پانی پینے کی بھی پابندی نہیں. جیسے ہی نو محرم الحرام کا دن آتا ہے, ہمارا تصور جب تاریخ کربلا 61 ہجری کی نو محرم پر جاتے ہیں تو دل دہلنے لگتا ہے کہ ان بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی جو دیکھ رہے تھے کہ ان کا لشکر کلیل, ان بیویوں کے اوپر کیا گزری ہوگی جو جانتی تھی کہ آج آنے والی رات ہماری آخری رات, جو بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے اور شاید سب کے ذہنوں میں یہ خاکہ بھی تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چل رہے تھے, یہ بتا کر چلے تھے بی بی ام سلمہ سے, کہا تھا نا میں یہاں پر بھی پڑھ چکی, کہ جب نانی نے روکا تھا تو امام حسین نے کیا کہا تھا, نانی اللہ نے چاہا ہے, ان اللہ شاہ یرانی قتیلا, اللہ نے چاہا ہے کہ مجھے مقتول دیکھ, وَيَرَاهُنَّ أَسِيرًا, ان عورتوں کو اسیر دیکھے. تو بیویوں کو معلوم تھا کہ بعد شہادت اسارت بھی ہوگی. بس سوچئے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہوگا خیموں میں کیا کیفیت ہوگی. عزاداران امام, ان کربلا ہمیں دو پیغام دے رہے ہیں. روز عاشور کے لیے اس زیارت عاشورہ میں بھی لکھا ہے کہ زمین و آسمان میں ہر شے کے لیے یہ دن غم کا دن, سب چیزیں گریا کر, جو جو چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو غم حسین میں روتی ہے. اور اگر کربلا کی زمین کو کسی نے خاک شفا کو دیکھ لیا تو جانتی ہے کہ روز عاشور وہ سرخ ہو رہی ہوتی ہے. متفق ہے لوگ کہ روز عاشور سورج گریا کرتا ہے, آسمان گریا کرتا ہے. آسمان کا رونا کچھ اور ہے, سورج کا رونا کچھ اور, زمین کا رونا کچھ اور. اگر گرمی ہوتی ہے تو اس میں شدت آ جاتی ہے, سردی ہوتی ہے تو اس میں شدت آ جاتی ہے, ہر چیز گریا کرتی ہے روز عاشور. کربلا ہمیں بتا رہی کہ حسین نے ایک رات کی مہلت لی تھی, حملہ ہونے والا تھا, امام نے حضرت عباس سے کہا پاس ایک دن کی مہلت اور, ہم اس رات کو عبادت میں بسر کرنا چاہتے, تلاوت قرآن ہو رہی, تسبیح پڑھی جا رہی. روز عاشور سے قبل آخری رات شب عاشور اہل بیت کے گھرانے میں عبادت میں گزاری. راوی نقل کرتا ہے کہ شب عاشور خیام حسینی تسبیح و تحلیل کی صدایں, قرآن کی تلاوت کی صدایں ایسے آ رہی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے زندانے کی صدایں آتی. عزاداران امام آخری رات تھی لیکن زندہ کر کے دکھایا. شب عاشور کو احیا کرنا یہی ہوتا ہے کہ انسان عبادت میں بسر کرے, غور و فکر کرے. ہر جگہ یہ لکھا ہے کہ اس رات کو اور دن کو غم منائے, مجلسیں برپا ہوں, ماتمداری ہو, ایک دوسرے کو رلائیں اور روئیں, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ رسم دنیا داری نہ رکھے. اس لیے چند چیزیں جن سے پہلے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اجتناب کرنا چاہیے. مثلا سلام کرنا مستحب ہے, حرام نہیں ہے روز عاشورہ کے انسان سلام کرے, گناہ نہیں ہے. لیکن جب ہم سلام کرتے ہیں پھر جواب دینا واجب ہوتا ہے, پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں, حال احوال کرتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ انسان احتیاطاً اپنے میل جول میں ہی کام نہ کرے. روز عاشورہ کے لیے لکھا ہے کہ عزاداروں کو چاہیے کہ وہ اپنی آستینوں کو اونچا کر لیں, یہ مردوں کے لیے. اگر حجاب کی کوئی جگہ نہ ہو خواتین بھی کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ جب انسان آستینیں گراتا ہے تو اپنے لباس کو مرتب کر رہا, جب آستین چڑھاتا ہے تو گویا وہ ایک پریشان حال انسان. بالوں کے اوپر خاک ڈالنا یہ روایات میں لکھا ہو اس طرح بعد میں سے, تاکہ غم کا اظہار. جب ایک دوسرے سے ملے تو غم امام حسین علیہ السلام کو یاد دلائے. اس لیے یہ معروفات انجام دینے کی معروف ہے جن کے اوپر انسان کو چلنا چاہیے. کچھ منکر ایسے جو شب عاشور اور روز عاشور کے حوالے سے نظر آتے, کچھ برائیاں ایسی جتنی رواج پا گئی ہے کہ اہل بیت اس میں طہارت کے لیے عزت و شرف کے باعث ہونے کی بجائے اہل بیت کا نام لینے والے ان کے لیے ذلت کا باعث ہوتے ہیں. مثلا شب عاشور چراغ جلانا, موم بتیاں جلائی جاتی ہیں, اگر بتیاں جلائی جاتی ہیں. اسلام وہ دین ہے جس کا ہر کام لوجک, عقائد کی بحث میں ایک بحث چلتی کہ جو بھی عقل کہتی ہے اسلام اسے قبول کرتا ہے. اگر عقل کہے کہ یہاں پر پیسہ ضائع ہو رہا ہے, اسلام کہے گا ہاں ضائع ہو رہا ہے. اگر عقل کہے یہاں پر پیسہ لگنا چاہیے, ایک بیمار ہے اس کی زندگی بچانی چاہیے, اسلام کہے گا لگنا چاہیے. موم بتیاں اس دور کی ایجاد ہے جب لائٹ نہیں ہوا کرتی, بجلی نہیں ہوتی. اب بھی کہیں چلی جاتی ہے تو آپ موم بتی کی ضرورت ہوتی ہے. جن علاقوں میں لائٹ نہیں جاتی موم بتیاں غائب ہو جاتی ہیں. اور آگے چلا گیا زمانہ, گیس لیمپ آ گئے, اس طرح کی اور چیزیں آ گئی, ریچارجیبل لائٹ آ گئی, موم بتیاں غائب ہو گئی. چراغ چلتے تھے پہلے, مٹی کے چراغ ہوا کرتے تھے, وہ جلایا کرتے تھے, شب عاشور بھی جلایا کرتے تھے. اب اس وقت جو ہمارے پاس چیز ہے وہ موم بتی. مقصد کیا ہے؟ شب عاشور اہل بیت نے رات کو جاگ کر گزارا, رات کو بیدار رہ کر گزارنا, عبادت میں گزارا بیدار رہ. اس زمانے میں جو قدیم زمانہ تھا جب لائٹ نہیں ہوتی تھی اور لوگ اذخانوں کو آباد رکھنا چاہتے تھے, ہندوستان کا تصور کریں, جب مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے تو اذخانوں کی تعداد بھی کم تھی. اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ شیعہ اپنی شیعت کے اظہار کے لیے, اپنی قوت کے اظہار کے لیے گھروں سے باہر نکلے اور ایک گھر سے دوسرے گھر, دوسرے سے تیسرے گھر میں جائیں, تاکہ ان کی جمعیت کا احساس دنیا والوں کے اوپر ہو, کفار کے اوپر ہو, بت پرستوں کے اوپر. لیکن آج اگر کوئی بی بی یہ 40 اذخانوں والی روایت پوری کر رہی ہے, اس سے لاجک سوچئے کہ اس سے دین اسلام کو, عزاداری کو اور خود اس کے ایمان کو کوئی تقویت ملتی ہے؟ ہمارے ایمان اور اعمال صالحہ میں اضافہ ہوتا ہے. جتنے اذخانوں میں جائیں گے سب سے کم موم بتی لگائیں گے, جتنے اذخانوں میں لوگ آئیں گے ہر فرد اپنی ایک علیحدہ موم بتی اور ایک اگربتی جلاتا, جس سے صرف مال کا اسراف ہی نہیں ہے, اگر یہی پیسہ کسی مستحق کو دے دیا جائے, ہر فرد اپنی اپنی موم بتیوں اور اگربتی کا خرچہ بچا کے رکھ لے, کسی غریب کی مدد کر دے, اس کا زیادہ ثواب. اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ جو دھواں ان کثرت سے موم بتیوں اور اگربتی کی وجہ سے آتا ہے, اس سے عزاداروں کو اذیت ہوتی ہے. یعنی واقع میں تو خود بات کر بہت ہی صریح لوگوں سے کہتی ہوں کہ مت جلائے, پتہ نہیں کیا کیا کس کس کیمیکل سے بنتی ہیں چیزیں, جس سے پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. مرثیہ پڑھنے والے, ذاکری کرنے والے, اور کراچی شہر میں ہر دوسرا تیسرا بندہ الرجک کی بیماری میں مبتلا. کیا فائدہ اس کا جس سے عزاداروں کو اذیت ہو رہی ہے اور چراغ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی وہ چیز جو فائدہ دینی چاہیے تھی وہ نقصان دے رہی. یہ ایک مثال ہے کہ معروف منکر, منکر معروف بن رہا. عقل یہ کہتی اگر کوئی چیز کسی کو فائدہ نہیں دے رہی, یعنی یہ وہ چیز ہے جس سے نہ ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے, نہ اعمال صالحہ میں اضافہ ہو رہا ہے, نہ عزاداروں کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے, اس سے بہتر تو یہ کہ انسان عزاداروں کے لیے کوئی اور خدمت انجام دے دے. سوچیے عزاداری کے حوالے سے ہر چیز ہمیں ایسے ہی سوچنا چاہیے. ایک یہ بری چیز جس کا بہت زیادہ رواج, جب یہ معروف نہیں ہے منکر ہے. اور دوسری چیز یہ کہ عزادار تقدس کا, اہل بیت اس وقت طہارت کی بتائی ہوئی تعلیمات کا احترام نہیں کرتے. شب عاشور خواتین بے پردہ پھر رہی ہوتی ہیں, شب عاشور لوگ جاگتے ہیں, عبادت نہیں کرتے, باتیں کر رہے ہوتے, مثال کے طور پر وقت ضائع کر رہے ہوتے, یا اگر کوئی ایسے مناظر ہیں جن کو دیکھ کر دوسرے لوگ یہ کہیں گے یہ لوگ تماشا کر رہے ہیں, تفریح کر رہے ہیں, تو کیا ہم اہل بیت کے لیے خوشی کا سبب بن رہے ہیں یا ان کے غموں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ ہم تو اس لیے آتے ہیں اس فرش اعضا پر جس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے, عرش پر بھی ذکر حسین ہوتا ہے. یہ فرش عرش کی معنی, یہاں پر عرش والے آتے ہیں. ہمیں یقین ہوتا ہے کہ غم امام حسین علیہ السلام میں بی بی آتی ہیں, انبیاء بھی آتے ہیں, زمانے کے امام بھی آتے ہیں, ہم ان کو پرسہ دینے آتے ہیں. اور جب ہم انہیں پرسہ دیتے ہیں, وہ زخم جو کربلا کے تازہ ہوتے اس پر مرہم لگتی ہے. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم گریہ کر کے رو کر انہیں سکون پہنچاتے. بی بی ہم بھی آپ کے غم میں شریک ہیں, وہ کام کریں جس سے بی بی خوش ہو. کوئی بے پردہ جا رہا ہے, یقیناً بی بی اس سے ناراض ہوں گی. زمانے کے امام دیکھ رہے ہیں, کل بھی یہ جملہ ذکر کیا تھا کہ امام کہتے تھے کہ رسول اللہ کو ناراض نہیں کرو, اب تم گناہ کرتے ہو تو وہ دیکھتے ہیں وہ ناراض ہوتے. شب عاشور اگر امام اپنے چاہنے والوں کو دیکھیں, یہ میرے عزادار رات بھر جاگتے ہیں اور فجر کے قریب سو جاتے ہیں, فجر کی نماز نہیں پڑھتے. کربلا تو کہتی ہے یہ حی علی الفلاح, کربلا کا پیغام ہے فلاح کی طرف آؤ, نماز کی طرف آؤ, حی علی الصلاح. نماز آج بچی ہے امام حسین کی وجہ سے. حسین کو خوش کرنا ہے, حسینی بننا ہے, فجر کی نماز قضا نہیں کیجیے گا. آج بالکل اچھا موقع ہے, بالکل وقت ہے یہ باتیں کرنے کا, شاید آپ لوگوں کو یاد رہ جائے کہ شب عاشور ضائع نہ کریں. اگر ہر مومنہ ایک ہی عزا خانے میں بیٹھ کے آپ جاگیں, عزا خانے میں جاگیں, محلے کی اپنے امام بارگاہ میں جاگیں, وہاں بیٹھ کر عبادت کر لیں اور پوری شہر میں چکر نہ لگائیں, جس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے, ہماری کنسنٹریشن بھی خراب ہوتی ہے, دوسروں کے لیے بھی اذیت ہوتی ہے. بعض اوقات کسی امام بارگاہ میں ہم شب عاشور کی مجلس سننے کے لیے اگر چلے جاتے ہیں اور اگلی رات جب شام غریبہ کی مجلس سننے جاتے ہیں تو جو لوگ رات کو بدتمیزی سے وہاں پر رات گزارتے ہیں اس کی اذیت شام غریبہ ہمیں دیکھنی پڑتی ہے. خواتین بیٹھی رہتی ہیں, انہیں نجاست طہارت کا بھی کچھ خیال نہیں ہوتا. کیا چیزیں یہ, ہم کس چیز کو معروف اور کس چیز کو منکر سمجھتے ہیں کہ شام غریبہ والوں کے لیے جو آئیں گے ان کے لیے مجالس میں اذیت کا سبب نہ بنے. جھوٹ بھیجے گا
محمد محمد.
کربلا والوں کے اوپر رونے والے فرشتے بھی ہیں, ملائک بھی ہیں, کائنات کی ہر چیز جس میں انسان بھی. کربلا والوں کی تسبیح کرنے والے, پروردگار عالم کی تسبیح کرنے والے فرشتے بھی ہیں, ملائک بھی. انسان کا شرف اس میں کہ وہ اس رات کو اور کل کے دن کو امام حسین علیہ السلام سے عہد کرے. یہ روزے عاشور آتا ہے, یہ ایام عزا آتے ہیں اس لیے کہ ہم ہر سال امام حسین علیہ السلام سے تجدید بیعت کرتے ہیں, فرزند حسین سے تجدید بیعت کرتے. کیا وعدہ کرنا چاہیے ہمیں؟ ایک وعدہ امام حسین علیہ السلام سے, ان شہیدوں سے جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی. ایک وعدہ ہمیں ان لوگوں سے کرنا چاہیے جو اس پیغام کو آگے بڑھانے والے, یعنی ایک امام حسین علیہ السلام کا کردار تھا, حسینی کردار جنہوں نے قربانیاں دی, ان کے اصحاب کا کردار, ان کی اولاد کا کردار, اور ایک کردار جناب زینب و سید سجاد کا تھا, زینبی کردار. پیغام عاشورا کو, کربلا کے پیغام کو آگے بڑھایا. ہمارا اور آپ کا کردار ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہونا چاہیے. اگر ہم شہید نہ ہوں, اگر ہم اپنی جانیں قربان نہ کر سکیں, مولا ہم آپ کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے. عاشورا کا جلوس اسی لیے نکالا جاتا ہے کہ علم اٹھا کر عزادار اس بات کو اعلان کر رہے ہوتے ہیں, اے غازی عباس, اے علمدار حسین, آپ کا علم کربلا میں گر گیا تھا. اس وقت چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس علم کو سنبھالا. امام حسین علیہ السلام غازی عباس کو نہیں لے کر آئے تھے, کہ علم کو لے کر آئے تھے, تو جو بچ گئے تھے وہ علم کو اٹھا کر اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اب یہ قافلہ آگے بڑھے گا, کربلا کا پیغام کوفہ اور شام تک پھیلے گا. ہم بھی عاشورا اور تاسوعا میں اسی لیے علم اٹھاتے ہیں, اسی لیے جلوس نکالتے کہ مولا ہم آپ کے پیغام کو آگے بڑھائیں. اس پیغام حسین کو اسلام کے ساتھ آگے بڑھانا ہے, صرف علم نہیں اٹھانا, بلکہ ان مہینوں کے بعد ہم نے سال بھر حسینی پیغام کو آگے بڑھانا ہے. عہد کرتے ہم روز عاشورا امام حسین سے, ان کے چاہنے والوں سے, ہم آپ کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے. بی بی زینب سے وعدہ کرتے ہیں, سید سجاد سے وعدہ کرتے ہیں. بس یہ تصورات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اس عہد و پیمان کے ساتھ روز عاشورا کو منائیں. عزاداران امام, روز عاشور, شب عاشور, یاد دلاتی ہے کچھ ایسے بچوں کی جیسی دیدیں جو بھوکے پیاسے تھے, جو غریب تھے, بے وطن تھے. شب عاشور امام نے تلاوت قرآن بھی کی, تسبیح و تحلیل بھی کی, اور شب عاشور بیبیاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں اگلے دن کی قربانی کی. بی بی زینب انو محمد سے کہہ رہی ہے, دیکھو کل جب قربانی کا دن ہو تو ماموں پر اپنی جان نچھاور کر. یقیناً عمر فرما نے کہا ہوگا قاسم اور قاسم کے بھائیوں سے کہ تمہارے بابا موجود نہیں کہ اپنے بھائی کی نصرت کر سکے, کل جب قربانی کا دن آئے تو سجا پر جان قربان کر دینا. تمام بیویاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں, نیزے تیار ہو رہے ہیں, تیر رکھے جا رہے ہیں, تلواریں تیز کر رہا ہے. عزادارہ امام یہ شب عاشور جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے سب ساتھیوں کو سمجھ ہماری جان قربان اس سید الشہداء پر, شب عاشور اپنے اصحاب کو ایک اور مہلت دیتے. مولا کہتے ہیں چراغ کو بجھا دیتا ہوں, اگر کسی کو شرمندگی کا احساس ہو رہا ہو اندھیرے میں چلا جائے, اگر پھر بھی نہیں جانا چاہتے تو بچوں میں سے بنی ہاشم کے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر باہر نکل, ہماری جانیں قربان ہوں ان اصحاب حسینی پر جس پر مولا فخر کیا کرتے. ایسے اصحاب نہ میرے بابا علی کو ملے, ایسے اصحاب نہ میرے بھائی حسن کو ملے. عزاداروں کو اٹھ کر نہیں گیا, سب نے کہا کہ مولا اگر مر جائیں مرنے کے بعد خاک بن جائیں, سو دفعہ زندگی ملے تب بھی آپ پر اپنی جانوں کو قربان کریں. حسین پر جو ابا عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے مولا بابا عبداللہ, تفسیر کے لوگوں نے زیارت عاشورہ میں یا ابا عبداللہ بہت کہتے. کل جب زیارت عاشورہ پڑھے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ کہ جب بھی ابا عبداللہ پر آتا ہے امام کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں پر سب مل کر فریاد کرتے یا ابا عبداللہ. کون ہے حسین؟ اب کا مطلب ہوتا ہے باپ, عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے بندے خدا. ابا عبداللہ حسین تمام بندگان خدا کے باپ. ایک اب کا مطلب معلم کے معنوں میں ہوتا, استاد کے معنوں میں ہوتا, لیکن حسین نے بندگی سکھائی. جتنے بھی بندگان ہیں خدا تا قیامت آتے رہیں گے سب کے مربی سب کے معلم حسین علیہ السلام. حسین نے بندگی سکھا دی, اس لیے بلند آواز میں کہتے ہیں یا ابا عبداللہ. شب عاشور سب کہہ رہے مولا آپ پر جان نچھاور کرنا, اس کا بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے, چاہے سو دفعہ زندگی مل کر ختم ہو, یہی عزم ہمارا ہونا چاہیے. یا امام حسین اگر زندہ ہیں تو آپ کی وجہ سے, اگر آپ کی خاطر مرنا پڑ جائے تو اس سے بڑھ کر اچھی موت کیا ہوگی. قزادار امام اس لیے حسینی ڈرتے نہیں ہے کہ ہم جلوس میں جائیں گے بمبلاسٹ ہو جائیں گے تو مر جائیں گے تو کیا ہوگا. ہم کہتے ہیں مولا اگر مر گئے تو یہ شہادت سب سے عظیم موت. کبھی بھی حسینی جلوسوں میں جانے سے ڈریں گے نہیں, جلوسوں میں لوگوں کو روکیں گے نہیں. سزاداروں شب عاشور کی یاد کہ جب امام کے اصحاب نے عہد و پیمان کیا تھا کہ مولا ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر روزے عاشور نمودار ہو, کوئی بھی رات کو واپس نہیں گیا تھا, جانیں قربان ہو رہی اصحاب امام حسین ہماری جانیں فدا ہو پر. بار بار زیارت امام حسین علیہ السلام میں ہم انہیں یاد کرتے ہیں وَعَلَى أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ. پروردگار جیسے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے تھے, بارلا خر کی طرح, مسلم ابن اوسجا کی طرح, جناب حانی ابن عروہ کی طرح, مسلم ابن عقیل کی طرح ہمیں بھی بنا دے, ہم اپنے امام پر ایسی جانے نچھاور کریں. جب امام تشریف لائے تو ہم ان کے ساتھ ان کے جد کا انتقام لینے والوں میں ہو. یہ زیارت عاشورہ جس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جب مولا آ جائیں گے تو ہم آپ کے جد کا انتقام آپ کے ساتھ لیں گے. یاد کرتے ہیں امام زمانہ کو روزے عاشور ایک دفعہ تذکرہ نہیں امام زمانہ کا زیارت عاشورہ، تین دفعہ ہم زمانے کے امام کو زیارت عاشورہ میں یاد کر. کل کے دن فراموش نہ کیجئے گا اس ہستی کو، تو وارث انبیاء کا وارث ہے امام سے عہد و پیمان. سب سے زیادہ کریا روز عاشور کون کرتا ہے؟ سب سے بڑا عزادار روز عاشور کون؟ زمانے کا امام فرش عزا پر سب سے بڑا عزادار، تب ان کی خدمت میں آ کر پرسا دے عزادار امام روز عاشور. اصحاب چلے گئے، امام کے جوان قربان ہو، علی اکبر نہیں رہے، قاسم نہیں رہے، انہوں محمد نہیں رہے، بنی عائشہ جب کوئی جوان نہیں بچا، امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے، علی اصغر بھی قربان ہو گئے. تاریخ کہتی اس وقت امام رخصت آخر کے لیے آئے. یہ الوداع کے مصائب اتنے سخت ہیں، الوداع کے مصائب جناب سیدہ شہزادی کونین کے پسندیدہ مصائب. علامہ مجلسی جو حرم میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے، ایک شخص ان سے آتا اور علامہ مجلسی سے فرمائش کرتا ہے کہ جناب سیدہ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے حسین کی رخصت آخر کے مصائب پر جب میرا بیٹا بھوکے پیاسے یتیموں کے درمیان، بیوہ عورتوں کے درمیان سے آخری مدد کے لیے حسین ایک مرتبہ جنگ کر کے واپس لوٹے تھے اور پھر ایک آخری وداع ہوئی تھی. مسائل بہت زیادہ ہیں، بس مختصر بیان کروں گی کہ جب سب شہید ہو گئے، امام ایک مرتبہ خیموں میں آئے، آخری رخصت، خیمے خالی ہے، وہ خیمہ جس میں سے تباس اپنے چار بھائیوں کے ساتھ دو محرم الحرام سے رہ گئے، آج کوئی بچا نہیں، وہ خیمہ جس میں جناب عمر فرما اپنے پانچ چھ بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی، حسین مسنا زخمی ہے، باقی سب شہید ہو گئے، جناب مسلم ابن عقیل کے بچوں کا خیمہ، عقیل کی اولاد کا خیمہ، سارے خیمے خالی ہو چکے ہیں، اصحاب امام حسین علیہ السلام کے خیمے خالی. اس طرح سے تصور کریں، وہ لیڈر جس کے سب جانے والے چلے گئے، وہ کس طرح امام نے اس تنہائی کے عالم میں سید سجاد کو رخصت کیا ہوگا. جب سید سجاد کے پاس پہنچے، بیمار بیٹے کے شانے کو ہلایا، روایت لکھتی ہے کہ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، بار بار کا چاہتا تھا، بار بار بیدار ہوتے، جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ بابا کھڑے ہوئے، لیکن پریشان حال، لباس آپ خون میں آلودہ، سر پر امامہ نہیں، آستینیں چڑھی ہوئی، تنہا ہو گئے، حسین کوئی نہیں بچا. عزاداروں یہ حال دیکھ کر پہلا سوال بیٹے نے کیا، بابا کو باس کار، امام نے کہا وہ شہید ہو گئے. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک شخص مر جاتا ہے، کسی کا بیٹا مرا ہو، تو ماں کو خبر دینے کے لیے مقدمہ بنا کر اسے بتایا جاتا ہے، آہستہ آہستہ خبر دی جاتی، کیونکہ غم کو برداشت کرنا، غم کی خبر دینا اچانک نہیں دی جاتی، ایک موت کی خبر اچانک نہیں دی جاتی. ادھر سید سجاد بیمار ہے، ایسے بیمار ہے کہ بھوکے بھی پیاسے بھی، بار بار غش کھا رہے ہیں، لیکن امام جب بھی کوئی نام سنتے تھے کہتے قد قتل، عباس کی شہادت کی خبر جو نکالے اکبر کا، وہ بھی شہید ہو گئے، ایک ایک نام لیتے جا رہے. 18 بنی ہاشم کے جوان شہید ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے، میں کہتی ہوں کیسے سید سجاد نے شہادت کی خبریں سنی. ایک مرتبہ گھبرا کر کھڑا ہونا چاہتے، تو بھی زینب سے کہا، تو بھی اما میری آسان تلوار لائیے، اسا کا سہارا لوں گا، تلوار سے بابا کی نصرت کروں گا. جناب زینب نے کہا بیٹا تم بیمار ہو جاؤ، تم پر سے ساتھ. امام حسین نے بیمار بیٹے کو سینے سے لگا، تاریخ میں لکھا ہے بہت دیر تک باپ بیٹے گریا کرتے. امام کو اسرار نبوز امامت منتقل کرنے سے. سید السجاد سے کہا بیٹا آج کے بعد تم امام, ہمارا سلام اس مظلوم بیمار امام پر جو روز عاشور منصب امامت پر فارغ. بولا کہتے بیٹا ہم نے بھی جہاد کیا تم نے بھی جہاد کرنا, ہمارا جہاد ختم ہو رہا ہے, ہمارا جہاد تلواروں سے نیزوں سے برچیوں سے, تمہارا جہاد شروع ہو رہا ہے, تمہارا جہاد کوفہ اور شام کے بازاروں درباروں. ہزاروں بس بیٹے کو رخصت کیا, اب بہن سے کہتے ہیں سجدہ بھی وہاں موجود ہے, بہن زینب وہ تبرکات کا صندوق لے کر وہ پوری تیاری سے آئے تھے کربلا میں, تبرکات کا صندوق لایا گیا, ایک پرانا کرتا پوسیدہ کرتا حسین نے صندوق سے نکالا اور تلوار سے اسے اور پارا پارا کر رہے. زینب سوال کرتی بھیا میں نے اتنا کونا آپ اسے اور پاڑے. ماں کہتے زینب جب میں شہید ہو جاؤں گا تو میرے لاش کو میرے جنازے کے اوپر سے لباس اتارا تھا, شاید یہ کرتا میرے بدن پر چھوڑ دیا جائے. اے مظلوم امام اس کے بدن پر کچھ نہ چھوڑا گیا. ادارا نے جب بھی امام نے کسی کو رخصت کیا خود مولا اسے گھوڑے پر سوار کرتے تھے. ایک مرتبہ امام نے گنجے شہیدہ کی جانب رخ کیا, امام نے سب جنازے جمع کر کے رکھے تھے. خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. آج بھی کربلا میں گنجے شہیدہ جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر جدا ہے, غور کی قبر جدا ہے, باقی سارے اصحاب گنجے شہیدہ میں, تمام لوگ گنجے شہیدہ میں امام حسین علیہ السلام کی قبر سے نزدیک. سب جنازے جمع کیے تھے کہ بعد شہادت امام حسین جنازوں کے سروں کو تل سے جدا کیا گیا, جنازے کربلا میں بکھیرے گئے. ادادارو امام نے سب کو پکارا اے حبیب ابن مظاہر, بہت عجیب کہ حسین انہیں بھی پکار رہے ہیں جو کوفہ میں شہید ہوئے تھے. اے حاجی ابن عمرہ ہے مسلم ابن عمری, اے حاجی ابن یزید راہی اٹھو میرے شہزادہ اٹھو میرے یارو, جب تم جا رہے تھے مقتل میں تو میں نے تمہیں رخصت کیا تھا, میں نے تمہیں بھاگ چکا, اب دیکھو تمہارا مولا کیسے جنگ لڑ. میں تمہیں بلا رہا ہوں تم جواب نہیں دیتے. ازادارو بی بی زینب کے سوا کوئی نہیں تھا جو حسین کو سوار کرتا. زینب نے رکابوں کو تھاما, ایک ہاتھ سے بھائی کے بازو کو پکڑا, گھوڑے پر سوار کرنا چاہتی. امام حسین علیہ السلام کو اس آخری وقت میں ایک وصیت یاد آئی, زینب سے کہا بہن زینب اپنے بازوؤں پر سے چادر کو ہٹا. بیوی نے چادر ہٹائی, مولا نے بہن کے بازوؤں کی پوچھ لی, کچھ زینب کو یاد آیا, بھائی سے کہا ذرا جھکنا, امام جھکے بھائی کی گردن کی پوچھ لی, اس مقام کی جان شبر کر خود خنجر چلنے والا تھا. بس وزادار روایت کہتی ہے شہزادی ہم سے ہمارا کرسا قبول کیجیے گا, امام زمانہ ہم سے کرسا قبول کیجیے گا. بیوی عمر صاحب ہے جس کا آپ نے خود کا ذکر کرو کہ جب میرا بچہ سنوارے گیا تھا بیواؤں کے یتیموں کے درمیان تھا, روایت کہتے بیویوں نے گھیر لیا تھا حسین کو, الوداع الفراق یقیناً دنیا بیٹھ بھی کر رہی ہوں گی ٹیک بھی رہی, جو گیا واپس نہیں آیا, حسین جا رہے لشکر کا سردار جا رہا ہے, امام زمانہ جا رہا. بی بی نے بھائی کو سوار کیا, کیسے سوار کیا ہوگا, زلزلہ پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی ہے مولا اے زلزلہ میرے بھائی کو آہستہ لے کر جا, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. انجنا سے کہتے ہیں ابھی آخری ملاقات, یہ آخری زحمت تمام ہو رہی ہے, زلزلہ کی ذمہ داریاں ختم ہو رہی, لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا, گھوڑا رک گیا, زلزلہ نے گردن جھکائی ہوئی ہے, آنسو بہا رہا ہے, اس مصیبت پر اس بنا پر آنسو بہا رہا ہے, آگے نہیں بڑھا. امام نے دیکھا لمبی بچی گھوڑوں کو صبح سے لپتی ہوئی فریاد کر رہے ہیں, اے زلزلہ میرے بابا کو نہ لے سکتے, صبح سے جو ہے آواز سنائی ہے, قبل اللہ مجھے کہا پاپا ایک مرتبہ اور مجھے گود میں لے لی, امام حسین گھوڑے سے اترے تو بچی کو گود میں لیا, اب میں ہاتھ اشک صاف کر رہے اور بیان کر رہے, بیٹی کریا نہ کرو, بیٹی تمہارے رونے سے میرا دل پارا پارا ہوتا, اے بیٹا میرے مرنے کے بعد رو لینا کہ رونا یتیموں کو سیب دیتا. اچھا دار بہت عجیب جملہ, امام نے کہا بیٹا رونا یتیموں کو سیب دیتا ہے کہ دل کہتا ہے کہ مولا آپ تو رک سکتے, آخر پر اپنی بچی سے کہہ کر گئے تھے یہ بات شہادت رو لینا, آئیے کر دیکھیے شام غریب آ گئی, سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے, آپ کی یتیمہ در بدر پھر رہی, جب روتی ہے تو تماشے پڑتے ہیں, کبھی صبر تماشے مارتا ہے کبھی تازیانے کھاتی ہے, الذين ظلموا أياما خلوا ينقلبون.